صلى الله على النبي الكريم. ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک لفظ میں ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنے معاملے کو خدا کا معاملہ بنا دیں، ہم اپنے معاملے کو خدا کا معاملہ بنا دیں. اور اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے ہم خود خدا کے معاملے کو اپنا معاملہ بنائیں. جب ہم خدا کے معاملے کو اپنا معاملہ بنائیں گے تو خدا ہمارے معاملے کو اپنا معاملہ بنا لے گا، اور اسی کا دوسرا نام کامیابی ہے. یہی بات قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ سورہ محمد کی آیت 7 ہے. یعنی مسلمان اگر خدا کی مدد کریں گے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں جمع ہوتا کرے گا. اس میں شک نہیں کہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کوئی اختیار نہیں، مگر دنیا میں چونکہ امتحان کی حالت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے تحت لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے. اس بنا پر بعض کام ایسے ہیں، ایک کام ایسا ہے جس کو خدا خود نہیں کرتا بلکہ بندوں کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ وہ کام کیا جائے. اس کام کو، خدا کے اس کام کو اس دنیا میں انجام دینا، یہی خدا کی مدد کرنا ہے. اور جو شخص اور جو لوگ اس پہلو سے خدا کی مدد کریں گے، خدا کی مدد کے لیے اٹھیں گے، تو وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو خدا کی مدد حاصل ہوگی اور وہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے. تو خدا کی مدد ہے خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچانا، خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچانا. اصل بات یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کو ایک خاص اسکیم کے تحت پیدا کیا ہے، ایک خاص اسکیم. مگر آپ جانتے ہیں کہ خدا کی یہ اسکیم کسی پہاڑ کے اوپر کسی بورڈ پر لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمان پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے. خدا کی جو یہ اسکیم ہے، اس اسکیم سے انسانوں کو باخبر کرنا، اسی کا نام ہے دعوت اللہ. خدا کی اسکیم یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت تک، 50 سال 100 سال تک رہے، اور پھر اس کے بعد وہ ابدی زندگی میں داخل کیا جائے جہاں جنت اور جہنم ہے. اس دنیا کے ایک تھوڑی سی زندگی میں جو عمل کرتا ہے اس کا انجام اسے ابدی طور پر بھگتنا پڑتا ہے دوسری زندگی میں جو مرنے کے بعد سامنے آتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی نازک صورتحال ہے، بہت زیادہ صورتحال ہے. تو یہ جو خدا کی اسکیم ہے کہ انسان کو اس طرح سے حالت امتحان رکھا جائے اور پھر اس کو اگلی زندگی میں جنت و جہنم میں داخل کیا جائے اس کے اعمال کے مطابق، اسی کو میں اسکیم کہہ رہا ہوں. تو خدا کی اس اسکیم سے لوگوں کو باخبر کرنا، یہی دعوت اللہ ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب اس کی اسکیم کا آخری نفاذ ہو تو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو آپ ایک ایسے انجام سے دوچار کر رہے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں تھی، میں نہیں معلوم تھا کہ یہاں جنت اور جہنم ہے، میں نہیں معلوم تھا کہ اعمال کی پوچھ ہے، اعمال کا تول ہے، ہماری پکڑ ہے مرنے کے بعد، یہ سب ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم کیوں اس انجام سے دوچار کیے جاتے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ موت سے پہلے ہر آدمی اس پوری اسکیم کو جان لے تاکہ قیامت کے دن وہ خدا کے خلاف حجت قائم نہ کر سکے. جیسا قرآن بھی مسورہ نساء میں آیت 165 ہے، رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے اوپر حجت نہ رہے رسولوں کے بعد. یہ حجت جو اللہ کو اتارنا ہے اپنے اوپر سے، اس کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسی کا نام ہے دعوت اللہ. تو اسی کام کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اس کام کو کرو گے تو ہماری طرف سے ہماری پوری مدد تمہیں حاصل ہوگی، اور اسی میں تمہارے لیے عصمت من الناس کی ضمانت بھی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ آیت 67 کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہاں دیکھیے واضح لفظوں میں یہ بات ہے کہ عصمت من الناس، یہ لوگوں کی طرف سے جو خطرات اور مصیبتیں اور مسائل پیش آئیں اس سے محفوظ ہونے کا راز کیا ہے؟ دعوت اللہ. یا دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ ہم دعوت اللہ کا کام کریں اور خدا ہمارے لیے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. لئن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اس کے بعد خدا کی ذمہ داری، خدا نے یہ ذمہ داری لے رکھی پہلے ہی کہ وہ لوگوں کی طرف سے وہ ہمیں محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے، لوگوں کے فتنوں سے، لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کے حملوں سے، لوگوں کے نقصانات سے، ہر چیز سے وہ ہمیں محفوظ رکھا گیا. خدا کی ذمہ داری ہے. بہت ہی واضح ہے قرآن کے لفظوں میں یہ بات کہ واللہ یعصمک من الناس، تم دعوت اللہ کا کام کرو اور اس وقت میں ناس کی ذمہ داری ہماری ہے. تو یہ ایک پہلو ہوا کہ اگر لوگوں کی طرف سے ہمیں، لوگوں کے شر سے، لوگوں کی سازشوں سے ہمیں مسئلہ درپیش ہے، تو ہمارے سوچنے کے مزاج قرآن کی روح سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوراً یہ سوچیں کہ یہ وہ اصل کام جو تھا وہ چونکہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کی طرف سے محفوظ نہیں ہیں. لوگوں کی طرف سے محفوظ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دعوت اللہ کا کام نہیں کیا جا رہا ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے سورہ بقرہ 251 کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. تو خدا دنیا کے انتظام کے لیے یہ کرتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے دفع کرتا ہے. یعنی جب کوئی قوم تکبر میں پڑ جاتی ہے، وہ شور و فساد مچاتی ہے، فتنہ اور ظلم مچاتی ہے، تو خدا کوئی دوسرے قوم کو اٹھاتا ہے اور اس قوم کو ہٹا دیتا ہے. خدا کا اصل فیصلہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا، لیکن دنیا میں بھی خدا ظالموں کو سزا دیتا ہے. دنیا میں بھی ظالم سزا سے دوچار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا ظلم و فساد سے بھر جائے. اب دیکھیے کہ آج کی دنیا میں غالب قوموں کا حال کیا ہے. غالب قوموں نے ظلم اور فساد کی انتہا کر دی ہے. حقیقت یہ کہ آج زہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس کا منظر ہے. ہر طرف ظلم اور فساد، کہیں کوئی قوم اپنی عددی اکثریت کے زور پر فساد مچا رہی ہے، کہیں کسی کو اقدار مل گیا ہے، اقدار کے زور پر وہ ظالم بنی ہوئی ہے، کہیں کسی کو سائنسی اور صنعتی ترقی حاصل ہو گئی ہے، اس کے زور پر وہ دنیا کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. غرضے کہ جس قوم کو کوئی چیز، چاہے وہ اکثریت ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ علوم کی طاقت ہو، جس کو بھی کہیں کچھ مل گیا ہے، کوئی زور کسی قسم کا، اور اس کو اس غلبہ مل گیا ہے دوسرے قوموں پر، تو وہ ظالم اور مفسد بنی ہوئی ہے ایسی قوموں. کوئی قوم اس وقت ایسی دنیا میں نظر نہیں آتی جو طاقت کو پا کر عدل میں اور انصاف میں اس کو استعمال کر رہی ہو. ہر قوم یہ طاقت جو خدا کی امانت ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا انتظام درست کیا جائے. جس کو اس وقت ملا ہوا ہے یہ زور اور طاقت اور اقتدار، اس کو وہ ظلم اور فساد کا ذریعہ بنائے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب قومیں سزا کے مستحق ہو چکی ہیں. جن قوموں کے بارے میں ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہم پر ظلم کر رہی ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا ظلم کر کے وہ خود ہی اپنے کو سزا کے مستحق بنا چکی ہیں, سزا کے مستحق. مگر ان پر سزا نافذ نہیں ہو رہی ہے, تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا تھا. تو جب تک ہم وہ کام نہ کریں جو ہمیں کرنا ہے, اس وقت تک خدا کا قانون کیسے ظاہر ہو؟ خدا کا جو قانون ہے قوموں کے بارے میں وہ کیسے ظاہر ہو جب تک کہ اس کا ابتدائی حصہ جو ہمیں انجام دینا تھا وہ انجام نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ سورۃ توبہ میں آیت 14 یہ ہے, وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ, ان سے جنگ کرو اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. ان الفاظ کی اسپرٹ پر اگر آپ جائیں, بالکل لفظوں پر نہ ٹھہریں, ہر جملے کا ایک اسپرٹ ہوتی ہے اور ایک اس کے ظاہری الفاظ ہوتے ہیں. تو اس جملے کی جو اسپرٹ ہے حقیقت وہ جنگ نہیں ہے کہ جنگ کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بعیدیکم, آج کے حالات میں اگر یہ کہا جائے لفظ بدل کر اس کے سینس کو, یہ کہا جائے گا کہ تم پر دعوتی کام کرو اور خدا انہیں تمہارے دعوتی کام کے ذریعے سے ان کے لیے سزا کا, ان کے لیے فنا کا کے حالات پیدا کرے گا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بعیدیکم کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ کرو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے, بلکہ یہ کہ تمہاری مٹ بھیڑ ان سے ہو, حق اور باطل کی مٹ بھیڑ ہو, صحیح و غلط کی مٹ بھیڑ ہو, خدا پرست ہو کر خدا پرست کی مٹ بھیڑ ہو. جب یہ ہوگا تو لازمن یہ ہوگا کہ حق غالب آ جائے گا اور باطل مغلوب ہوگا. تو یہ واقعہ چونکہ نہیں ہو رہا اس لیے باطل مغلوب بھی نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ سورہ انعام آیت 131 یہ ہے کہ وما کان رب کا لیہ لکل قرا بظلم وہ غافلون. یہ بہت غور طلب آیت ہے, وما کان رب کا لیہ لکل قرا بظلم وہ غافلون, اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے ظلمن ظلم پر جب کہ اس کے لوگ غافل ہوں, اس کے لوگ بے خبر ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بستیوں کے لوگ یعنی دنیا کی آبادیاں جو ظلم و فساد کرنے لگیں اور سزا کے مستحق ہو جائیں, تو خدا ایسا نہیں کرتا کہ فوراً سزا ان پر نافذ کر دے. ضروری ہے کہ انہیں باخبر کیا جائے. وَأَهْلُ غافلون, جب تک وہ غافل ہیں, جب تک وہ بے خبر ہیں, ان پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ کہ خدا دعوت اور اتمام حجت کے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتا. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا غافلون. اب یہ قومیں جن سے ہمیں شکایت ہے کہ ہم پر ظلم کر رہی ہیں, اور حقیقت یہ کہ وہ ظالم بن چکی ہیں یہ قومیں, اور ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یعنی نمازوں میں کہ خدا انہیں ہلاک کر, خدا انہیں غارت کر, خدا انہیں زیر کر, لیکن یہ دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, قبول نہیں ہو رہی ہیں, حالانکہ دعائیں 50 سال سے کی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ صرف دعا کا نہیں ہے, یہ مسئلہ دعا کا نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ غافل ہوں, وہ لوگ بے خبر ہوں اور صرف ہمارے دعاؤں سے وہ برباد کر دیے جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. خدا کا قانون یہ نہیں ہے. خدا کا قانون یہ ہے کہ ان کو باخبر کیا جاتا ہے پہلے, یعنی وارننگ دی جاتی ہے, ان کو چیتاونی دی جاتی ہے, ان کو تنبیہ کی جاتی ہے. جب تک یہ واقعہ نہ ہو محض دعاؤں سے کہ اللہم اہلِ الکفرۃ والمشرکین, محض طرح کی دعاؤں سے کبھی وہ ہلاک نہیں کیے جائیں گے. تو دعوت اور اتمام حجت یہی ہے ان کو ان کی غفلت سے نکالنا, یعنی دعوت شروع کی جائے, دعوت کو اس کے تمام ضروری آداب کے ساتھ, اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ انجام دیا جائے. یہ بھی نہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر آپ کچھ آواز بکھیر دیں, اس کا نام دعوت نہیں ہے, بلکہ دعوت کے جو تقاضے ہیں کہ نص اور خرخواہی, اور یعنی یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن جو دعوت کے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کے ساتھ دعوت شروع کی جائے, برابر جاری رکھی جائے, اور اس کو اتمام حجت کے درجے تک پہنچا دیا جائے. جب یہ نوبت آ جائے گی اور لوگ بخوبی حقیقت حال سے اور خدا کی اسکیم سے باخبر ہو چکے ہوں گے, اس وقت خدا کا قانون ظاہر ہوگا اور ان قوموں پر خدا کا عذاب نازل ہوگا. خدا کا عذاب کس طرح آتا ہے؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, خدا کا عذاب دو ڈھنگ سے آتا ہے. قرآن میں سورہ ہود آیت 82 ہے کہ جعلنا آلیہ سافلا, ایک قوم جس کو غارت کیا گیا اس کے لیے الفاظ ہیں کہ جعلنا آلیہ سافلا, ان کے اوپر کو ہم نے ان کے نیچے کر دیا. جو قومیں اوپر تھیں انہیں نیچے کر دیا. یہ اوپر کو نیچے کرنا, اوپر کو نیچے کرنا دو ڈھنگ سے ہوتا ہے. اوپر کو نیچے کرنا ایک تو ہوتا ہے زلزلے وغیرہ کے ذریعے سے, کہ زلزلہ آیا زمین تلپٹ کر دی گئی, یعنی زلزلہ آیا زمین پھٹی, آتشاں پہاڑ پھٹے اور بستیاں جو ہیں وہ دھس گئیں. جو زمین بستیاں زمین کے اوپر رونق شہروں کی شکل میں کھڑی ہوئی تھیں وہ دھسا دی گئیں اور وہاں کھنڈر کے سوار کچھ باقی نہ رہا. ایک شکل جالنا عالیہ سافلہ کی یہ ہے, اور دوسری شکل ہے ان کو سماجی اور تہذیبی اور سیاسی اعتبار سے مغلوب کر دینا. جالنا عالیہ سافلہ کی دوسری شکل یہ ہے. یہ سورہ آل عمران آیت 127 میں یہ الفاظ ہیں, لیکتا طرف من الذین کفروا او یکبتہم. یہ دو طریقے ہیں معاملے کے, تاکہ خدا کاٹ لے الذین کفروا کے طرف کو یا انہیں ہلاک کر دے. یہ دو طریقے ہیں. طرف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بہتر حصہ, بہتر حصہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منکرین کا اور دشمنوں کا جو گروہ ہے ان کے بہترین افراد کو خدا اسلام کی توفیق دے کر, خدا اسلام کی توفیق دے اور وہ یعنی کفر کے گروہ سے نکل کے اسلام کے گروہ میں آ جائے. یہ قطع طرف, قطع طرف. قطع طرف یہ ایک شکل ہے. قطع طرف کی مثال طور پر مدینہ میں ملتی ہے, کہ مدینہ میں جو سردار تھے, مدینہ کے سرداروں کو خدا نے اسلام کی توفیق دی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے زیر اثر سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ مدینہ کا قطع طرف تھا کہ مدینہ کے جو بہترین افراد تھے, جو ذہین تھے, جو سردار تھے, جو باثر تھے, لوگ جن کے مٹھیوں میں تھے, ان کو اسلام کی توفیق دے دی گئی. نتیجہ وہ سارے لوگ مدینہ کے مسلمان ہو گئے. تو مدینہ کے اچھے لوگوں کو کاٹ کر خدا نے اسلام میں ملا دیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کی جو قوم تھی اوس و خزرج وہ پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو گئی اور مدینہ مسخر ہو گیا. یہی قطع طرف کا معاملہ مثال کے طور پر تاتاریوں کے ساتھ ہوا, کہ تاتاری جو مسلمان ہوئے اس کی شکل کیا ہوئی, کہ ان کے جو بادشاہ تھے, ان کے جو شہزادے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی تھی. شہزادوں اور بادشاہوں میں اسلام پھیل گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ الناس علی دین ملوکہم, وہ دور تھا جب کہ لوگ بادشاہوں کے دین پر رہا کرتے تھے, اور آج بھی یہ بات دوسری شکل میں باقی ہے. جو باثر لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاست کے اعتبار سے باثر ہوں یا تہذیب اور علم کے اعتبار سے, انہی کا لوگ اثر قبول کرتے ہیں دوسرے لوگ. تو تاتاری شہزادے اور تاتاری بادشاہ مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا انہوں نے, تو پوری کی پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. تو یہ تھا قطع طرف تاتاریوں کا. دوسری طرف یہودیوں کی مثال ہے, جو یہودی خیبر میں اور مدینہ میں اس زمانے میں بسے ہوئے تھے, عرب میں اور شام میں اور فلسطین میں. ان کے ساتھ خدا نے دوسرا معاملہ کیا, اور یکبتہم والا معاملہ کیا, ان کو ذلیل اور خوار کر کے ان کو لگ کر حتیٰت الجزیت یدو ہم ساغروں، یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا. تو جالنا آلیہ صاف اللہ کا دو مطلب سمجھ میں آتا ہے. یہ کہ ایک شکل یہ ہے کہ انہیں اسلام کی توفیق دے کر کے آل اسلام کو مخالف کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ جو قوم کسی کے نظریے کو اختیار کرے تو جو نظریہ پیش کرنے والا ہوتا ہے اس کو بالادستی حاصل ہوتی ہے لازمًا. جیسے کہ مثلا روس میں آپ دیکھتے ہیں کہ روس نے نظریہ پیش کیا تو جو قومیں اس نظریے کو اختیار کر جن قوموں نے وہ روس سے مغلوب پڑی ہوئی ہیں. یورپ نے ڈیموکریسی کا نظریہ پیش کیا یا سائنس کا نظریہ پیش کیا تو جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا وہ یورپ کے مخالف مغلوب ہیں. تو ایک شکل یہ ہے کہ ہلاک کر کے مغلوب کیا جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ انہیں اسلام کی توفیق دے کر کے مغلوب کیا جائے. تو اگر ہم دعوت اللہ کے کام کے لیے اٹھیں تو یقیناً ایسا ہوگا کہ ایک شکل یا دو شکل، ایک شکل یا دوسری شکل میں یہ واقعہ ظاہر ہوگا کہ انہیں مغلوب کر کے ہمیں غالب کیا جائے گا اور اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا.